نام خمینی شہید قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی کی شہادت کے حوالے سے پاکستانی عوام کے نام پیغام میں فرماتے ہیں، پاکستان کے باشرف اور غیور عوام جو حقیقی معنوں میں انقلابی ملت ہیں اور اسلامی اقدار کے پابند ہیں اور جن سے ہمارا بہت قدیمی گہرا انقلابی ایمانی اور ثقافتی رشتہ ہے، میں انہیں اس امر کی تاکید کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ وہ شہید راہ حق علامہ عارف حسین الحسینی کے افکار کو زندہ رکھیں۔ دروس کی اہمیت پر قائد شہید کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن إلى يوم لقاء الله وبعد، فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، سورة حم ميم سجدة، آیت نمبر 30۔ آیہ شریفہ کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ اس قسم کی مجالس کی کیا ضرورت ہے۔ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ معارف اسلامی سے آگاہ ہوں اور واقعیت سے ہمیں آگاہی حاصل ہو، اب ہماری یہ ضرورت کہاں سے پوری ہو سکتی ہے؟ کیا گھر سے پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ گھر میں ہمارے والدین یا تو ان پڑھ ہیں یا اگر پڑھے لکھے ہیں تو ان میں سے کوئی دفتر میں کام کرتا ہے، کوئی کہیں اور۔ کسی کے والدین جب رات کو گھر آتے ہیں تو اگر اس قسم کے سوالات ان سے کریں تو فوراً غصے میں آ کر خاموش کرا دیں گے۔ بس گھر سے ہماری یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ جہاں سے ہمیں یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے وہ معاشرہ ہے۔ معاشرہ بھی آپ دیکھتے ہیں کس رخ پر چل پڑا ہے، وہاں زیادہ تر مادیت ہے یا اس طرح کے دوسرے مسائل ہیں۔ جن چیزوں پر گفتگو ہمارے معاشرے میں نہیں وہ ہیں معارف اسلامی، اخلاق اسلامی، تربیت اسلامی۔ ان چیزوں کے متعلق کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوتا، بس معاشرہ بھی ہمیں مثبت جواب نہیں دیتا۔ تیسری جگہ ہمارے اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز ہیں، وہاں بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ تعلیم تو ہے لیکن تربیت، معارف اسلامی اور حقائق سیکھنے سکھانے کا وہاں کوئی انتظام نہیں ہے، لہٰذا یہ ضرورت وہاں سے بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جگہ جہاں سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے دینی مدارس ہیں۔ دینی مدارس سے ہمارا رابطہ بہت کم ہے، اس کے علاوہ مساجد اور امام بارگاہ ہیں، لیکن ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی ہماری یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں نماز جمعہ کا انتظام ہے وہاں زیادہ تر عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور عوام اور مامومین جو وہاں حاضر ہوتے ہیں وہ ان الفاظ کے معنی تک نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ بھی مساجد میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ امام بارگاہوں میں جو افراد منبر پر آتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ انہیں زیادہ سے زیادہ داد دیں اور کہیں کہ مثلاً فلاں بہترین پڑھتا ہے وغیرہ۔ اب کہاں تک اس مجلس میں حقائق ہوتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب جبکہ ہمیں مساجد و امام بارگاہوں سے بھی کوئی چیز نہیں مل رہی تو پھر ہمیں خود سے اس قسم کی نشستوں، کلاسوں اور دروس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس قسم کی نشستوں کے انتظامات نہ کیے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم حقائق سے محروم رہیں گے، ہم معارف اسلامی تک نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے میں ان برادران کو جنہوں نے لاہور کی سطح پر اس قسم کے دروس کا اہتمام کیا ہے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ واقعاً انہوں نے ایک ضروری قدم اٹھایا ہے، احسن قدم اٹھایا ہے، لیکن وہ لاہور میں اسے اور مضبوط کریں اور کوشش کریں کہ آئی ایس او، آئی او، تحریک یا کسی اور پلیٹ فارم سے اسے مزید وسعت دیں، کیونکہ ان مجالس اور اس قسم کی نشستوں کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں کراچی گیا تھا، خصوصاً ہمارے اسلامی سوچ رکھنے والے جو بھائی تھے وہ اس قدر مایوس تھے اور یہی گلا کر رہے تھے کہ فلاں جگہ پر فلاں پڑھنے والا تھا اور اس نے انقلاب اسلامی کے متعلق یہ ہرجہ سرائی کی، فلاں مسئلے میں امام خمینی کی یوں توہین کی، یہ کیا وہ کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اس خلا کو ان تربیتی مجالس کے ذریعے نہیں پر کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے ظاہر میں تو کچھ حد تک مثلاً داڑھی رکھ لی ہے، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جب ہم معارف اسلام سے آگاہ نہیں ہیں اور ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہے، تو پھر کمیونسٹوں کی طرف سے یا کسی اور طرف سے جب تھوڑا سا دباؤ ہم پر آئے تو ہم میدان سے نکل جاتے ہیں۔ اب کچھ آیت کے بارے میں۔ اب میں اس آیہ شریفہ کے مضمون میں کچھ آرائز پیش کروں گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، حقیقتاً بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر انہوں نے استقامت اور پائیداری کی اور اس بات پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان افراد پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے نزول کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوتے ہیں، آیا وہ مرتے وقت نازل ہوتے ہیں یا قبر میں۔ بہرحال ان افراد پر جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اور پائیداری دکھاتے ہیں، اس قسم کے افراد پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، پھر انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ تم آئندہ کے بارے میں کسی قسم کا خوف مت کرو اور تمہیں بشارت ہو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ استقامت کیا ہے؟ اب ہم مختصر طور پر استقامت کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جو بھی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اور عاقل ہے، وہ یقیناً اپنی زندگی کا مقصد، ہدف اور آرزو رکھتا ہے۔ ایک شخص بے وقوف ہے، عقل جو خدا کی بڑی نعمت ہے وہ اس سے عاری ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی کا مقصد اور آرزو نہ ہو، لیکن جو عاقل ہو اس کی زندگی کا ہدف اور اس کی کوئی نہ کوئی آرزو ہوتی ہے۔ ہدف افراد کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، جس طرح افراد رنگ کے لحاظ سے مختلف ہیں، بالکل اسی طرح ہدف اور آرزو کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں۔ کسی کی آرزو مادی ہوگی، کسی کی آرزو معنوی ہوگی، کسی کا مقصد سب سے بڑا سرمایہ دار بننا ہوگا، کسی کا مقصد ایک بڑا مجتہد، فلسفی، سیاستدان یا پی ایچ ڈی بننا ہوگا، اور کسی کا مقصد بہت طاقتور بننا ہوگا۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی آرزو ہوگی۔ اگر ایک شخص مرد ہے تو اس کی آرزو بھی مردانہ ہوگی، اور اگر خاتون ہے تو اس کی آرزو بھی زنانہ صفات کی حامل ہوگی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آرزو مند مرد ہوتا ہے لیکن وہ مردانہ صفات سے عاری ہوتا ہے، اس کی آرزو زنانہ شمار ہوگی۔ بہرحال سب کی کوئی نہ کوئی آرزو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس آرزو تک پہنچنے کے لیے راستے بھی متعدد ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں کی آرزو ایک ہو، لیکن ایک اس آرزو تک پہنچنے کے لیے کہتا ہے کہ یہی راستہ صحیح ہے، دوسرا وہی آرزو اور مقصد و ہدف رکھنے والا کہتا ہے کہ نہیں، یہ دوسرا راستہ صحیح ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ راستہ جو بھی ہو، ہدف جو بھی ہو، اس کے حصول اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ استقامت ہے۔ ہدف آپ کا جیسا بھی ہو، آپ اپنے لیے جو بھی راستہ انتخاب کریں، اس کے حصول کے لیے آپ کو استقامت چاہیے۔ استقامت یعنی کیا؟ فرض کریں ایک شخص یہ چاہتا ہو کہ K2 کی چوٹی سر کرے، اور جانتا ہو کہ اس کے لیے مختلف رکاوٹیں ہیں، مثلاً راستے کا سفر طے کرنا، بھوک پیاس اور سردی کی تکالیفیں برداشت کرنا، پاؤں کا پھسلنا، بلندیوں سے گرنا، درندوں کا خوف، یہ مختلف رکاوٹیں ہیں۔ اب ایک شخص جب یہ عزم کرتا ہے کہ مجھے اس چوٹی تک پہنچنا ہے، ان سب مشکلات سے متاثر نہیں ہونا اور ان سب رکاوٹوں کو زیر پا کرنا ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو اس کو ہم استقامت کہیں گے، اور ایسا شخص با استقامت کہلائے گا۔ اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک طالب علم ہے، وہ چاہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرے، خواہ وہ دینی مدرسے میں پڑھ رہا ہو یا یونیورسٹی میں۔ اس طالب علم کے لیے مختلف رکاوٹیں اور مشکلات ہو سکتی ہیں، خواہ وہ مالی ہوں یا غیر مالی، مثلاً اس کے والدین فقیر اور غریب ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہنی مسئلہ ہو، مثلاً اس کا ذہن کند اور کمزور ہے، وہ ذہین نہیں ہے۔ کوئی طالب علم ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور کوئی حوصلہ ہار دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جس لڑکے نے ان مشکلات کا مقابلہ کیا، ان کے مقابلے میں استقامت کی، اگرچہ وہ غریب تھا، ذہنی لحاظ سے کمزور تھا، پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میرے اپنے گاؤں کا ایک لڑکا تھا، آج کل وہ آفیسر ہے۔ ہمارے ایک دوست اسے پہچانتے ہیں، لاہور میں بھی وہ رہ چکا ہے، آج کل پنڈی میں ہے۔ اس کے والدین بہت غریب تھے۔ جب اس نے گاؤں میں چھٹی کلاس پاس کی تو مزید تعلیم کے لیے پاراچنار جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہاں داخلہ لے سکے۔ ان دنوں سلوزان پرچنار میں واقع خوبصورت گاؤں میں مڈل اسکول تھا، وہاں اس نے داخلہ لے لیا اور ہر روز صبح سویرے جاتا تھا اور رات کو گھر آتا تھا۔ ان مشکلات کے ساتھ اس نے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ میں غریب ہوں، اب تم کوئی نوکری کر لو تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اس نے جواب دیا کہ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے دیں۔ اب اس کو کالج میں داخلہ لینا تھا، بہترین نمبر تھے لیکن داخلے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ایک شخص نے اس کے داخلے کے لیے پیسے دیے، لیکن اس شرط پر کہ وہ اس شخص کے بیٹے کو جو میٹرک میں پڑھتا تھا ٹیوشن پڑھائے۔ اس نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے لاہور میں بہت زیادہ پیش رفت کی۔ حالانکہ بہت غریب تھا لیکن اس نے استقامت کی، جس کے باعث اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سکاکی کی مثال۔ اس کی دوسری مثال سکاکی کی ہے، جو فن بلاغت، فصاحت اور معنی و بیان میں بے نظیر شخصیت ہے۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ پہلے ایک بہت بڑا ہنر مند تھا، وہ صندوق وغیرہ جیسی چیزیں بنانے میں ماہر تھا۔ اس نے ایک بہترین چیز بنائی اور اپنے زمانے کے خلیفہ کے پاس لے گیا۔ خلیفہ اس کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا کہ خادم آیا اور کہا کہ باہر مہمان آیا ہے۔ خلیفہ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس مہمان کے احترام کے لیے باہر چلا گیا۔ پھر اسے لا کر اوپر بٹھایا اور اس کے سامنے دو زانو با ادب بیٹھ گیا۔ جب تک وہ مہمان بیٹھا رہا، خلیفہ بھی اس کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھا رہا۔ جب مہمان جانے لگا تو خلیفہ احتراماً اسے الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ سکاکی نے کسی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ایک عالم ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فن سے علم کا احترام و عزت زیادہ ہے، اس نے کہا۔ چلو میں بھی دینی تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس گیا کہ مجھے درس پڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ بھائی تم اب اس عمر میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے شوق ہے۔ استاد نے ایک مسئلہ بتا دیا اور کہا جاؤ اس کو یاد کر لو۔ دوسرے دن وہ گیا تو استاد نے کہا سناؤ۔ اس نے غلط سنایا۔ استاد نے کہا کہ بابا جاؤ، تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ مایوس ہو گیا اور دل برداشتہ ہو کر چل پڑا۔ ایک پہاڑی پر ایک غار میں گیا، دیکھا کہ پتھر پر اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے اور اس میں سوراخ ہو گیا ہے۔ جب یہ دیکھا تو عبرت حاصل کی اور کہا کہ میرا دل تو اس پتھر سے زیادہ سخت نہیں، اگر اس پتھر پر اثر ہو سکتا ہے تو میں بھی اگر کوشش کروں تو میرے دل اور ذہن پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ بس اس نے محنت کی اور اپنے زمانے میں بہترین شہرت حاصل کی۔ اس نے ان مشکلات کا مقابلہ کیا اور استقامت دکھائی تو وہ اپنے ہدف تک پہنچ گیا۔ اس طرح ایک مریض کی آرزو ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے، اس کے لیے اسے کڑوی قسم کی دوا کھانا پڑے گی یا آپریشن کرانا پڑے گا۔ اب ظاہراً تو یہ مشکل ہے، لیکن اگر اس نے سختیاں برداشت کیں، ان کے مقابلے میں استقامت کی، تو وہ اپنی آرزو تک پہنچ جائے گا۔ اس طرح ایک تاجر، اسی طرح ہر فرد۔ لہٰذا اگر آپ کو اپنی آرزو محبوب ہے، اپنے ہدف تک پہنچنا ہے، تو آپ کو اس راستے میں استقامت دکھانا پڑے گی۔ استقامت کے بغیر آپ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، خواہ آپ کا مقصد دنیاوی ہو یا معنوی۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے آپ کو استقامت کی ضرورت ہے، اور جب آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو پھر اس کی حفاظت کے لیے بھی استقامت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ جب آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ کو استقامت کی ضرورت نہیں، پھر بھی اس کی حفاظت کے لیے استقامت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے سامنے ایک مقصد تھا، یا آئمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں یا ان کے اصحاب تھے، ان کے سامنے ایک مقصد تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے عظیم قربانیاں دیں، اس کی راہ میں انہوں نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ ابن ابی عمیر کی مثال۔ میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ ابن ابی عمیر امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے اصحاب میں ایک بزرگ صحابی گزرے ہیں۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید نے انہیں گرفتار کر کے ان سے پوچھا کہ جو شیعہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتاتا۔ نتیجتاً خلیفہ نے ان کی جائیداد ضبط کر لی۔ پھر اس نے دوبارہ کہا، انہوں نے پھر کہا کہ میں نہیں بتاتا۔ پھر اس کا گھر مسمار کر دیا، پھر کہا، پھر بھی نہیں مانے۔ آخر میں انہیں قید کر دیا اور اذیتیں دی، یہاں تک کہ 15 سال انہیں قید میں رکھا گیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو احادیث کا مجموعہ جمع کیا تھا اس میں سے کافی ضائع ہو گئی۔ لہٰذا اب مراسیل ابن عمیر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ان روایات کے لیے سند ڈھونڈیں، وہ فقہ اہل بیت میں قبول ہیں، کیونکہ جب وہ جیل میں تھے تو ان کے گھر سے گرا بہاں خزائن ضائع ہو گئے، اور اس وجہ سے وہ روایات میں سند اور راوی درج نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی انہوں نے استقامت دکھائی. آخر میں ان کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے اور ان کے برہنہ بدن پر ایک روایت کے مطابق 100 کوڑے مارے گئے. ایک کتاب میں میں نے 1000 کوڑے بھی پڑھے ہیں. وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن انہوں نے آدمیوں کے نام نہیں بتائے، یعنی شیعوں کے نام نہیں بتائے، بلکہ استقامت دکھائی. دیکھیں، اس کو کہتے ہیں استقامت. اب ہم ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم پر دباؤ پڑے اور اگر ہمیں خطرے کا احساس ہو جائے، مثلا حکومت نے ہمیں جو سیمنٹ کی ایجنسی دی ہے، یا حکومت نے ہمیں جو مراعات دی ہیں وہ ہم سے چھین لی جائیں گی، یا پھر ہمیں کوئی پوسٹ دے دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہم فوراً راضی ہو جاتے ہیں، اور حکومت ہم سے جو چاہتی ہے ہم اس سے کئی گنا زیادہ ان کو بتا دیتے ہیں. مسلمانوں میں جب تک استقامت تھی وہ کامیاب تھے، جب استقامت ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو اس دن سے مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے، طلسم ٹوٹ گیا. مرحوم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ سید جمال الدین کے رسالے عروۃ الوثقی سے استقامت کے حوالے سے نقل کیا ہے. ایک گاؤں میں ایک مسجد تھی، وہ مسجد آدم کش تھی. جو بھی رات کو اس میں سوتا تھا، صبح اس کا جنازہ وہاں سے اٹھتا تھا. ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، اس پر بہت مصیبتیں آئی تھیں. اب یہ اس گاؤں میں گیا، وہاں اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا کہ جس کے ہاں وہ ٹھہرتا. بہرحال پرانے زمانے میں، جیسا کہ آپ کو یاد ہے، کہ ہوٹلوں کے انتظامات تو نہیں تھے، بلکہ کاروانوں کے لیے سرائے اور مساجد ہوتی تھیں، وہاں لوگ سوتے تھے. جب یہ آدمی سونے کے لیے اس مسجد میں جانے لگا تو لوگوں نے اسے منع کیا کہ جو بھی آدمی یہاں سوتا ہے صبح اس کا جنازہ نکلتا ہے، اس لیے آپ کو یہاں نہیں سونا چاہیے. اس نے کہا، میں ویسے بھی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ شخص جب رات کو وہاں سو گیا تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ مسجد کے اندر عجیب و غریب اور محیب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. وہ آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بڑی جرأت مندی سے کہا کہ تم جو بھی ہو، جن ہو یا انس یا جو بلا ہو، اگر مرد ہو تو میرے سامنے آؤ، میں ویسے بھی اب زندگی سے سیر ہو گیا ہوں. اس کے بعد ان آوازوں میں اور شدت آ گئی، تو پھر بھی وہ نہیں گھبرایا، بلکہ اس نے پھر کہا کہ تم جو بھی ہو میرے سامنے آؤ. اس طرح ان آوازوں میں مزید شدت آنے لگی اور آہستہ آہستہ بڑھنے لگی. آخر میں جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ شخص نہیں گھبراتا اور متاثر نہیں ہوتا، بلکہ مرد کی طرح وہاں بیٹھا ہے، تو اوپر سے چھت دو نیم ہو گئی اور اوپر سے کوئی مٹی کی طرح چیزیں گرنے لگیں، اور پتہ چل گیا کہ وہاں طلسم تھا. مرحوم سید جمال الدین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں استقامت ختم ہو گئی ہے. اس زمانے میں انگریز ہیں، وہ سب پر مسلط ہو گئے ہیں، اور انگریزوں کا طلسم سب پر حاوی ہو گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ایک فرد آئے گا اور انگریزوں کے بنائے ہوئے ان طریقوں اور طلسم کے اندر چلا جائے گا اور ان سے نہیں گھبرائے گا، ان کے مقابلے میں استقامت اختیار کرے گا، تو ان کے یہ طلسم ٹوٹ جائیں گے. یقیناً وہ شخص جس کی طرف سید جمال الدین نے اشارہ کیا ہے، وہ شخصیت رہبر انقلاب اسلامی، قائد عظیم الشان، امید مستضعفین جہان، آیت اللہ العظمی امام خمینی ہے. اور وہ ملت جو شہادت کی آرزو مند ہے وہ ایران کی ملت مسلمہ ہے. آپ نے دیکھا کہ کس قدر انہوں نے استقامت دکھائی. شاہ کے زمانے میں انہوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کیں، انقلاب کی کامیابی کے بعد ان پر کون کون سے حربے ان متکبرین اور سامراج نے استعمال نہیں کیے، لیکن یہ امت استقامت دکھاتی رہی، جس کے نتیجے میں امریکہ کا طلسم ٹوٹ گیا. اب امریکہ ہر جگہ پر دفاعی پوزیشن میں ہے. پہلے اس کی پوزیشن حملہ آور کی تھی، وہ حملہ کرتا تھا، لیکن آج امریکہ کی سیاسی اور فوجی میدان میں دفاعی پوزیشن ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج نماز جمعہ میں حجت الاسلام والمسلمین نے استعمار اور اس کے حقیقی چہرے کو اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. آج امریکہ اس قدر پریشان ہے کہ اندازہ نہیں. سیاست میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کس قدر بے بس ہو گیا ہے، کبھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کبھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے. سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف قرارداد منظور کروانے کے لیے اور اسی طرح خلیج میں آنے کے لیے کبھی انگریزوں کو کہتا ہے، کبھی فرانس کو اور کبھی اٹلی کو. یہ امریکہ کی بے بسی ہے. اب ہر جگہ پر اسلام حملہ آور پوزیشن میں ہے، کفر کی پوزیشن دفاعی ہے، وہ طلسم جو انہوں نے بنایا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک دن میں پشاور میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ ضروری ہے ہم پاکستان میں امام خمینی کے اس پیغام کو جو انہوں نے حج کے حوالے سے دیا ہے بار بار پڑھیں، بالخصوص ISO اور IO کے جوانوں کو ان علماء سے جو حضرت امام خمینی کی شخصیت پر عقیدہ رکھتے ہوں اور امام خمینی پر ایمان رکھتے ہوں، ان سے گزارش کریں کہ وہ ان کے لیے اس پیغام کی وضاحت اور تشریح کریں اور اس پر درس دیں کہ امام خمینی نے اسلامی انقلاب جو جغرافیائی حدود سے بالاتر ہے کے لیے ایک منشور دیا ہے۔ اس حوالے سے پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا واقعتاً اس وقت ہم اس فعال پرزے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یا ہم ایک غیر مؤثر پرزہ ہیں، کس قدر ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے کس قدر غافل ہیں۔ جس انداز میں امام خمینی نے علماء، مسلمانوں اور جوانوں کے فرائض کی طرف اشارے فرمائے ہیں اور صراحت کی ہے، اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں مصائب و مشکلات کے مقابلے میں استقامت دکھانا ہوگی۔ خوف، ڈر اور کسی قسم کی ناامیدی اور مایوسی ہم میں نہیں آنی چاہیے، اور جو راستہ امام خمینی نے بتایا ہے ہمیں اس پر چلنا چاہیے، اور ہمیں اس راستے میں جس طرح مومنین کی صفت ہے کہ ولا یخافون لومت لائم، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، کی وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ہمیں کیا کہتا ہے، کہنے دیجئے۔ ہمیں امام خمینی کے راستے پر چلنا چاہیے جسے ہم خط امام کہتے ہیں۔ البتہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جس طرح اس پیغام کی بعض جگہوں پر وضاحت کی ضرورت ہے، اسی طرح خود خط امام کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان علماء کرام سے ہدایت لینی چاہیے جو معارف اسلامی پر عبور رکھتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک حقیقی عادلانہ اسلامی نظام قائم ہو اور ان کے دلوں میں سرمایہ داروں کے لیے نرم گوشہ نہ ہو، کمیونسٹوں سے وہ متاثر نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اسلام پر عقیدہ رکھتے ہوں۔ ہمیں ان سے ہدایت لینی چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھنا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے ISO کے نوجوان زیادہ سے زیادہ تربیتی پروگراموں کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت ہمیں اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم نے استقامت دکھائی، خود خداوند متعال نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک اور فرشتے آئیں گے، پھر ہمیں بہشت کی خوشخبری سنائیں گے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ لوگ جو استقامت کرتے ہیں خدا کے راستے میں، صرف زبان سے نہیں کہتے بلکہ اس پر استقامت کرتے ہیں، تو خدا کی طرف سے ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی قسم کا مستقبل کا خوف نہیں کرنا چاہیے اور گزشتہ پر اپنے آپ کو غمگین نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں بہشت کی بشارت ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ موضوع: دروس کی اہمیت۔ مقام: 2 دیو سماج روڈ، لاہور۔ مناسبت: درس قرآن کا آغاز۔